بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 17 جون 2016 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں رمضان اور عظمت قرآن کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفاء خصوصاً على أفضله وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال جل وعلا: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. وقال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي وعزني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. حضرات محترم، گزشتہ دو اجتماعات سے یعنی جمعے کے اجتماعات میں ماہ رمضان المبارک اور اسی کے حوالے سے روزے اور قرآن کی فضیلت پر گفتگو ہو رہی تھی، بلکہ روزے اور قرآن کا باہمی تعلق. چنانچہ اس حوالے سے ایک اہم نقطہ یہ سامنے آیا کہ ماہ رمضان کی فضیلت کی اصل بنیاد، اس کی برکت کی اصل بنیاد، یہ مہینہ بہت بابرکت ہے، اس کی اصل بنیاد کیا ہے؟ کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی مہینے کی ایک رات جو انتہائی بابرکت ہے، ہزار مہینوں سے افضل قرار پائی. وہ بھی کیوں افضل قرار پائی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ رات ہے، اس رات میں ہم نے قرآن نازل کیا تھا. چنانچہ حاصل کیا ہوا؟ اصل بابرکت شے، اصل عظمت والی شے قرآن. پھر یہ بات بھی سامنے آئی کہ قرآن اور روزے کا بھی باہمی تعلق ہے. کوئی سبب ہے کہ نزول قرآن کے مہینے کے ساتھ ہی روزے کی عبادت کو جوڑ دیا گیا؟ کوئی سبب ہے کہ دن کا روزہ ہے تو رات کا قیام اللیل ہے، اس کی بھی خصوصی فضیلت اہمیت بیان ہوئی، اور جس کی ایک شکل امت میں رائج ہے تراویح کی شکل میں، جو سال کے بقیہ 12 مہینوں میں نہیں ہے، وہ اس ایک مہینے میں ہے. دن کو روزہ رکھو، رات کو قرآن سنو. سب پڑھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، سب کو یاد نہیں ہے، تو ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوں اور کم سے کم ایک قرآن تو اس مہینے میں وہ پورا کا پورا سن لیں. یہ ایک نظام جو بنا ہے، وہ اسی قیام اللیل کی ایک باٹم لائن جو کہنا چاہیے کیفیت ہو سکتی ہے، تو اس کی صورت اور شکل ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے. تو روزہ اور قرآن ان کی بھی ایک خاص نسبت بھی ہے. اس نسبت پر میں گفتگو کر چکا ہوں انسانی روح کے حوالے سے بھی. پھر یہ بھی کہ روزے کے ذریعے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور قرآن مجید کی جو ہدایت ہے وہ انسان پر منکشف ہوتی ہے جب اندر کچھ تقویٰ ہو، اس سے صحیح فائدہ تب اٹھاتا ہے. ہدل للمتقین، یہاں پر ضمنی طور پر ایک بات سمجھ لیجیے جو آج کا میرا موضوع ہے، عظمت قرآن. قرآن کی اپنی عظمت، اس کا مقام کیا ہے اور اس کی اہمیت سے تو ہم واقف ہی ہیں، لیکن اس کی عظمت، اس کا بابرکت ہونا، اور ایک اور خاص پہلو یہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑا تحفہ ہے جو نوع انسانی کو اللہ نے عطا کیا، وہ بھی قرآن ہے. یہ بات بھی کہاں سے ثابت ہو رہی ہے؟ خود قرآن سے. چنانچہ یہ ہے کہ جو میرا آج کا اصل موضوع ہے، عظمت قرآن اور اہمیت، قرآن کی اہمیت. پہلی بات اصول یہ ہے کہ قرآن کی عظمت کو ہم ایز سچ خود نہیں جان سکتے. قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے. این کتابیں نہیں چیزیں دیگرست، جیسے اقبال نے کہا تھا، فاش گویم آنچ درد مزبرست، این کتابیں نہیں چیزیں دیگرست. صاف ہی کیوں نہ کہہ دوں جو میرے دل میں مزبر ہے، جو بات چھپی ہوئی ہے، زبان پر ہی کیوں نہ لے آؤں، اور وہ یہ ہے کہ یہ کتاب نہیں ہے عام معنی میں جو تم کتاب کہتے ہو. شے دیگر ہے، کوئی اور ہی شے ہے. مثل حق پہ نہ ہوں ہم پیداستو، زندہ ہو پائندہ ہو گویاستو. تو نہ کہ اس کی قدر و قیمت، اس کی عظمت کو میں اور آپ ایز سچ سمجھ ہی نہیں سکتے. اسی لیے عظمت قرآن پر جو قرآن مجید کی سب سے اہم آیت ہے، وہ سورہ حشر کی آیت ہے. فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ پڑتا اللہ کے جلال سے، اللہ کی ہیبت سے، خشیت اللہ. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نُضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی سمجھ اور ان کی عقل جو ہے وہ بھی محدود ہے، اس کے پیمانے محدود ہیں. وہ زمان و مکان کے اندر تو ہے جو اس کی ایکٹیویٹی ہے، لیکن اس سے بیونڈ جو عالم ہے وہاں یہ ہیلپ لیس ہے. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، زمان ہے نہ مکان، لا الہ الا اللہ، وہ تو اقبال تو وہاں کہہ گئے. بہرحال تم سمجھ نہیں سکتے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اتار دیتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ پڑتا اللہ کے جلال سے. وتلك الامثال نضربها للناس، یہ لوگوں کے لیے ہم مثالیں بیان کرتے ہیں، لعلهم يتفكرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں، عظمت قرآنی کا کچھ ادراک احساس انہیں ہو. حقیقت تک تو نہیں پہنچ سکتے، اس تمثیل سے سمجھنے کی کوشش کرو. اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اہم واقعہ قرآن نے نقل کیا. وہ طور پر بلائے گئے، کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے شرف کلام عطا کیا، ہم کلامی کا شرف انہیں عطا ہوا اللہ تعالیٰ سے. تو ایک موقع پر فرمائش کر دی، ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے تو موقع عطا فرما کے میں تجھے دیکھ بھی سکوں. ظاہر بات ہے کہ ہم کلامی کا شرف بھی بہت اونچا تھا، چنانچہ جب بھی موقع ملا حضرت موسیٰ نے کوشش کی کہ بات کو لمبا کریں، طول دیں، اس لیے کہ اس کی جو لذت تھی وہ کسی اور شے کو اس پر تصور کیا ہی نہیں جا سکتا، وہ اور ہی شے تھی، اور ہی لذت تھی. تو دل میں یہ خواہش جاگی کہ اگر اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے تو پھر کیا بات. قال لم ترانی، فرمایا کہ تم ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکتے، یعنی اس وقت تم زمان و مکان کی حدود کے اندر ہو، تم دیکھ نہیں سکتے، تحمل کر نہیں سکتے. قیامت میں اہل جنت کو دیدار نصیب ہوگا اور وہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن دنیا میں اس زمان و مکان میں رہتے ہوئے انسان متحمل ہو ہی نہیں سکتا. ولكن انظر الى الجبل، بلکہ تم ایسا کرو کہ سامنے والے پہاڑ پر نگاہ رکھو. فإن استقر مكانه فسوف تراني، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا تو پھر شاید تم مجھے دیکھ سکو. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ٹیسٹ دے دیا، ایک تجربہ کرانا تھا. خواہش تو تمہیں بہت ہے لیکن عملاً ممکن نہیں ہے سامنے والے پہاڑ کو دیکھنا، اور اگر تم قائم ہوئے بقائے میں ہوش و حواس اس کو دیکھ سکے، اس منظر کو، تو شاید تم مجھے دیکھ سکو. وہ منظر کیسے تھا؟ فلما تجلى ربه للجبل، جب موسیٰ کے رب نے اپنی ایک تجلی ڈالی ہے اس پہاڑ پر، جعلہ دکن، اس تجلی کی تاثیر یہ تھی کہ وہ پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ علیہ السلام دوسرے پہاڑ پر کھڑے اس پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کیفیت کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. تو اللہ تعالیٰ کی تجلی کا جو ظہور ہوا، جب پہاڑ پر تجلی پڑی تو پہاڑ پھٹ گیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا، تجلی ذات باری تعالیٰ کے سبب سے. قرآن کی تاثیر بھی یہ ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا، پھٹ پڑتا اللہ کی ہیبت سے. یہ ہے عظمت قرآن کے حوالے سے وہ تمثیل کے جس کے ذریعے ہم کچھ قریب پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اللہ کی عظمت کو ایسا سچ کوئی جان ہی نہیں سکتا، ہمارے پاس وہ پیمانہ ہی نہیں ہے کہ ہم ناپ سکیں کہ اس کا علم اتنا ہے اور اس کا قدرت اتنی ہے اور اس کی اور صفات اتنی ہے، ممکن نہیں. تو جو تاثیر ہے اللہ کی تجلی کی، تو کلام بھی متکلم کی صفت ہوتا ہے. اللہ کے اس کلام میں اللہ کی صفات کی پوری عکاسی موجود ہے، ریفلیکشن موجود ہے. تو یہ ہے عظمت قرآن کے حوالے سے قرآن مجید کی اہم ترین آیت. اسی طرح سورہ واقعہ میں، ویسے تو عظمت قرآن کا ذکر بہت جگہوں پر مختلف انداز سے ہے، قرآن مجید کو کہیں قرآن حکیم کہا گیا، کہیں قرآن مجید کہا گیا، کہیں قرآن کریم کہا گیا. سورہ واقعہ کا جو تیسرا رکوع ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، نہیں میں قسم کھاتا ہوں مواقع النجوم کی، ستاروں کے گرنے کی جگہ. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یہ قسم اگر تم سمجھو تو بہت بڑی قسم ہے. اگر تم سمجھو یہ مواقع النجوم کیا ہے، تم سمجھ سکتے ہو یا نہیں، لیکن قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے اور آج ہمیں سائنس وہاں تک پہنچی ہے کہ ہمیں کچھ اس کا اندازہ ہونے لگا ہے. اس وقت لوگوں کو کچھ پتہ نہیں تھا مواقع النجوم کیا ہوتا ہے. بہت بڑی قسم ہے. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، ستاروں کے گرنے کی جگہ، اور یہ آج کا تصور ہے جو فلکیات کے میدان میں انسان نے بہرحال یہ مادی علوم میں تو بہت ترقی کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بہت ترقی کی ہے. عروج اعظم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، بہت آگے گیا انسان اس میں. اب انسان کو معلوم ہے کہ ایک بلیک ہولز کا کانسیپٹ ہے، اسی یہ جو پوری ایٹماسفیئر ہے اور یہ خلا جو ہے اس کے اندر بلیک ہولز بھی ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، ستارے بڑے بڑے ہیں، سورج 2.5 لاکھ گنا بڑا ہے اس زمین سے، اور سورج سے لاکھوں گنا بڑے ستارے بھی اس کائنات میں ان گنت ہیں جن کی گنتی ہی نہیں کی جا سکتی. لیکن بلیک ہولز کا کانسیپٹ ہے کہ جہاں ستارہ گر کے ختم ہو جاتا ہے, اور یہ فلکیات کا علم جو ہے وہ بتاتا ہے کہ ستارہ بھی ہر شے کی اس پر بھی ایک موت طاری ہوتی ہے, اس کی عمر کتنی ہے, وہ کتنے بلین ایئرز ہے, لیکن پھر جب اینڈ ہوتا ہے اس کا تو پھر اس کے اندر ایک عجیب سی کشش پیدا ہو جاتی ہے اور ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے, اور وہ آس پاس سے گزرنے والے ستاروں کو کھینچ لیتا ہے اپنی طرف, اور جو اس کی طرف کھینچ کر اس کی طرف آیا وہ ختم ہو جاتا ہے, بھسم ہو جاتا ہے. تو بڑے بڑے ستارے, بڑے بڑے سورج سے لاکھوں گنا بڑے ستارے بھی اس کے اندر جا کر صفر ہو جائیں گے, پوری پوری گلیکسیز اس کے اندر ختم ہو جاتی ہیں, بلیک ہولز. اب کچھ سمجھ میں آنے لگا کہ فلا اقسم بمواقع النجوم, میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہ, وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ, اور اگر تم سمجھو تو یہ قسم بہت بڑی قسم ہے, چھوٹی بات نہیں ہے. قسم کھا کے آگے کیا بات ہمیں سمجھائی اور بتائی جا رہی ہے, اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ, یقیناً یہ قرآن بہت ہی باعزت کلام ہے, اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے کریم, اور اسی صفت کی عکاسی یہ قرآن بھی الکریم ہے, یعنی اللہ ہی کی صفت کی عکاسی ہے اس کے اندر. فی کتاب مکنون, یہ ایک ایسی کتاب میں ہے جو جس کی بہت حفاظت کا سامان کیا گیا ہے, بلکہ مکنون کے اندر نقشہ کشی ہے, جیسے معاف کیجیے گا سیب کے اندر موتی ہوتا ہے, اسی طرح لوح محفوظ میں بھی قرآن مجید کو جس انداز سے رکھا گیا ہے یہ اس کی حفاظت کا سامان ہے, اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے, بس یہ سمجھ لو جیسے سیپ میں ایک موتی ہے. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون, نہیں چھوتے اس کو مگر وہی جو انتہائی پاک باز ہیں, یعنی فرشتوں میں بھی جو سب سے اونچا مقام رکھنے والے ہیں وہی اس کے آس پاس جو ہیں اس کی حفاظت پر معمور ہیں. تنزیل من رب العالمین, اس کو عام کتاب نہ سمجھو, یہ نازل کردہ ہے اس ہستی کی جانب سے جو رب العالمین ہے, یہ اس کا کلام. تو عظمت قرآنی کا ذکر خود قرآن میں ہمیں ملتا ہے, اس لیے کہ عظمت قرآنی سے خود سب سے زیادہ واقف صرف وہی ہستی ہے جو خود جس کا اپنا کلام ہے, اور مخلوقات میں سے جو سب سے زیادہ واقف ہے وہ ہستی ہے جس پر یہ قرآن نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم, باقی ہم میں سے کوئی اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتا. البتہ قرآن کی افادیت کا پہلو وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے, ایک طرف یہ ہے کہ انتہائی عظمت والی کتاب ہے, بہت برکت والی کتاب ہے, لیکن خاص میرے اور آپ کے لیے اس کی افادیت کیا ہے, اصل بات تو یہ, اس کے حوالے سے بہت سے مقامات پر رہنمائی ملتی ہے. سورہ یونس کی دو آیات 57-58, ویسے تو ایک بات بار بار کہی گئی کہ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے, تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ نے نازل کی ہے. ان ھذا القرآن یهدی للتی هی اقوم, یہ قرآن وہ ہے جو اس رستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سیدھا ہے کامیابی تک پہنچنے والا. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اس افادیت والے پہلو کو سورہ یونس کی ان دو آیات میں کھول کر بیان کیا گیا, ہمارے لیے اس کی افادیت کیا ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور, کہ لوگو کیونکہ یہ کتاب ہدایت پوری نوع انسانی کے لیے ہے, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, آ گئی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے موعظت نصیحت, رب کا کلام رب کا پیغام وعظ, موعظت وہ شے ہوتی ہے جو دل کو نرم کر دے جس سے پھر انسان کے اندر اصلاح کا راستہ نکلتا ہے, خیر کا راستہ نکلتا ہے. یہ کتاب جو آئی ہے یہ قرآن, یہ معزت ہے تمہارے رب کی جانب سے. وشفاء لما فی الصدور, اور یہ جو باطنی امراض ہیں, روحانی امراض, دل, دولت کی محبت, مال کی محبت, دنیا کی محبت, لالچ ہے, حرص ہے, طمع ہے, یہ بہت سارے جو امراض انسان کے اندر ہیں, جو حیوانی تقاضے ہیں اس کے, وہ جو امبیلنس ہو جاتے ہیں, یہ سب چیزیں انسان کے اندر شامل ہیں. ان سب کا علاج یہ ہے, موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور, اندر کے باطنی امراض کی شفا, ان کا علاج یہ قرآن ہے. وہدن, اور یہ کامل ہدایت نامہ ہے, یعنی انسان کو جس ہدایت نامے کی ضرورت ہے وہ اعلیٰ ترین ہدایت نامہ یہ قرآن ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کر دیا. یہ الگ بات ہے کہ انسان کو کسی ہدایت نامے کی ضرورت کو محسوس ہی نہیں کر رہا وہ, لیکن اللہ نے تو 100,000 پیغمبروں سے, 100,000 سے زائد پیغمبروں کے ذریعے اور کئی 100 رسولوں کے ذریعے یہ بات پوری نوع انسانی تک بار بار پہنچائی ہے کہ جس رب نے تمہیں اس زمین پر بھیجا ہے, پیدا کیا ہے, اس دنیا میں تمہارا صرف امتحان ہو رہا ہے, اور اگر اس امتحان میں ناکام ہوئے تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے, کان کھول لو, یہاں تمہیں موجیں اڑانے کے لیے نہیں بھیجا گیا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اس امتحان میں رہنمائی تمہاری سب سے بڑی ضرورت ہے, سب سے بڑی ضرورت یہ ہے تاکہ تمہارا اصل فیوچر سمر جائے. تو چنانچہ یہ اس کے لیے جو رہنمائی ہو سکتی ہے وہ یہ قرآن ہی ہے. وہدن ورحمت للمومنین, اور یہ رحمت ہے اہل ایمان کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی جنت میں اپنے عمل کے بدولت داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت بھی اس کے شامل حال نہ ہو جائے, محض اپنے بل پر نہیں. اللہ کی رحمت شامل حال کیسے ہوگی؟ اس کا سب سے بڑا ذریعہ خود یہ ہے کہ اس قرآن کے ساتھ تم جڑ جاؤ, اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے گی. یہ تمہیں سیدھے رستے پر بھی لے جائے گی یہ کتاب, اور اسی کے ذریعے اللہ کی رحمت بھی تمہارا مقدر بنے گی. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, لیکن یہ رحمت, قرآن اپنی جگہ رحمت ہے, لیکن کون سے لوگوں کے لیے رحمت بنے گی؟ جو اس پر ایمان رکھنے والے ہیں, جو واقعی سے اللہ کی کتاب اور کتاب ہدایت سمجھتے ہیں اور اسی انداز سے اس سے رہنمائی بھی حاصل کرتے ہیں اور استفادہ بھی کرتے ہیں. تو ہمارے اعتبار سے یہ عظیم ترین نعمت ہے اللہ کی, جو اللہ کی طرف سے نوع انسانی کو ملی. اسی لیے اب آگے الفاظ کیا ہیں؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ, اے نبی آپ فرما دیجئے کہ یہ قرآن اصل میں اللہ کے فضل اور رحمت کا مظہر ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ, دنیا میں ہم کہتے ہیں بہت فضل ہوا اللہ کا, دنیا کے کچھ مال و اسباب مل گیا, حالات اچھے ہو گئے, کاروبار اچھا ہو گیا, بڑا فضل. اور رحمت, رحمت بھی یہ ہے کہ خوشحالی آ گئی, دنیا کی نعمتیں مل گئی, اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ نے بڑی رحمت کی ہے. ہر شخص یہی کہتا ہے بس اللہ کی رحمت, دعا کرو اللہ کی رحمت ہو جائے. رحمت اور فضل یہ دو چیزیں ہیں جس کی انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے, اللہ کی رحمت, اللہ کا فضل. جس کے شامل حال اللہ کی رحمت ہو, اللہ کا فضل ہو, تو اس سے بڑا نصیب, خوش نصیب کوئی نہیں. قل بفضل اللہ وبرحمتہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ قرآن اللہ کے فضل اور رحمت کا مظہر ہے. رحمت اور فضل دونوں کو جمع کر دیں تو اس کا حاصل, اس کا نتیجہ یہ قرآن ہے. انسانوں پر سب سے بڑی رحمت, سب سے بڑا فضل یہ ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, پس چاہیے کہ اس پر لوگ خوشیاں منائیں, اس پر جشن منائیں. یہ واقعی دولت ایسی ہے. میرے محدود مطالعے میں قرآن مجید میں کسی اور دنیا کی نعمت کے حوالے سے یہ نہیں کہا گیا کہ اس نعمت پر تم جشن مناؤ, خوشیاں مناؤ. کہیں نہیں جاتا، صرف واحد یہ، اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ قرآن ہے جو اس نے عطا کی ہے نوع انسانی کو. ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ بہت بہتر ہے ان سب چیزوں سے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں، دنیا میں یہ مل جائے وہ مل جائے یہ بھی، اور آج کل تو بہت زیادہ ہے، آج کل تو جو پروپیگنڈا ہوتا ہے اور ٹی وی کے ذریعے اور مختلف طریقے سے ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے، تو ہر وقت ہر شخص جو ہے کہ یہ بھی میرے پاس ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی جمع کر لوں، کوئی انتہائی نہیں. لیکن اصل میں جو شے حاصل کرنے کی ہے، جمع کرنے کی ہے، محفوظ کرنے کی ہے، وہ قرآن ہے. ہوا خیر مما یجمعون. تو یہ ہے نوع انسانی پر اللہ کا سب سے بڑا انعام اور احسان. اب قرآن مجید کے حوالے سے کچھ احادیث، اس میں اس کی عظمت کا ہمیں ذکر ملتا ہے. ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر بہترین شخص وہ ہے، یعنی حضرت عثمان نہیں فرما رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وہ کوٹ کر رہے ہیں، خیرکم، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کا علم حاصل کرے اور پھر اس علم کو آگے پہنچائے اور پھیلائے. سب سے بہتر، اعلی ترین کیریئر اگر کہا جائے کسی طالب علم کے لیے کیا ہو سکتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ انسانوں میں سب سے بہتر یہ. اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے مروی ایک حدیث ہے، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اسی کلام کی بدولت، اسی قرآن کی بدولت اقوام کو اٹھائے گا، یرفع یعنی ترقی دے گا دنیا میں، ان کا اونچا مقام عطا کرے گا، عروج عطا فرمائے گا، ویضع به آخرین، اور کچھ قوموں کو اسی کی وجہ سے ذلیل و خوار کر دے گا، یعنی اس کو چھوڑنے کی وجہ سے. چنانچہ اس پہلو سے مسلمان قوم کا، مسلمان امت کا تو مستقبل ہے ہی، دنیا میں بھی مستقبل قرآن کے ساتھ وابستہ ہے. اس قرآن کو مضبوطی سے تھامو، اس کے حقوق ادا کرو. اب تھامنا کیسے ہے، حقوق کے ادا کرنے ہیں، یہ اگلا موضوع ہے. لیکن پہلے اس کی ایک طلب تو ہمارے اندر ہو کہ ہمیں معلوم ہو کہ اس کے حقوق کیا ہیں، اس کو تھامنا کیسے، اس کا حق کیسے ادا کیا جائے. علامہ اقبال نے وہ جواب شکوہ میں جو بات کہی ہے وہ یہی سے اخذ کی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. کبھی پڑھیے گا شکوہ، جواب شکوہ، علامہ اقبال کے مشہور نظمیں ہیں، امت کے لیے بہترین رہنمائی موجود ہے. آج تو ہماری نوجوان نسل، بلکہ نوجوان کا اس سے پچھلی نسل بھی، میری والی نسل بھی جو ہے وہ محروم ہے، تو مجھے معلوم ہے. لیکن اقبال کا کلام، اقبال تو خود کہتے ہیں کہ میں نے تو قرآن ہی کو پیش کیا ہے، بڑے دعوے سے کہتے ہیں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں. شکوہ اور جواب شکوہ، بارہ بارہ صفحے کی یہ دو نظمیں ہیں، اور پوری امت کے لیے رہنمائی کا سامان ہے. وہ شکوے کی کیفیت آج بھی موجود ہے، 100 سال سے زیادہ ہو گئے وہ شکوہ کہا تھا جب انہوں نے، 110 کے قریب ہو گئے، اور وہ شکوے کا اصل لفظ وہ کیا ہے، پورا نظم اس کے اندر شکوہ شکایت ہی ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اور یہی شکوہ آج بھی، آج کے نوجوان کے دل میں بھی موجود ہے، زبان پر چاہے وہ نہ لائے، سیدھی سی بات ہے کہ ہم امت مسلمہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس زمین اور آسمان سب کا خالق و مالک ہے، اس کی نمائندہ امت اس زمین پر ہم ہیں، رحمت للعالمین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہم ہیں، ان کے لائے ہوئے دین کے کسٹوڈین ہم ہیں، علم بردار ہم ہیں، تو دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ باعزت، سب سے زیادہ صاحب حیثیت، سب کے اوپر کس کو ہونا چاہیے؟ سلمان کو ہونا چاہیے، لوجیکل بات ہے، بڑی سمپل بات ہے، وہ جو شہنشاہ ارض و سماوات ہے ہم اس کے نمائندے ہیں اس چھوٹی سی زمین پر، تو یہ شکوہ لازمن آئے گا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور بر گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، پروردگار تیری رحمتیں تو نظر آ رہا ہے، ترقی ساری وہاں ہو رہی ہے اور جو ہے دنیا کے مزے وہ لوٹ رہے ہیں، دنیا کی جو نعمتیں کہلائی جا سکتی ہیں وہ ان کے قبضے میں ہیں، اس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں تو مسلمانوں پر ٹوٹ رہے ہیں، بے انصافی ہو رہی ہے تو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، نسلیں کی نسلیں جو ہیں وہ فصلیں کاٹی جا رہی ہیں، برما کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، لاکھوں بے دخل کر دیے گئے، لاکھوں قتل کر دیے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہوا، امریکہ نے جو ہے لاکھوں کو مار دیا اور جو سبب بتایا گیا تھا معلوم ہوا کہ وہ سبب تو تھا ہی نہیں، غلط فہمی میں ہو گیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر اور رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشان، آج بھی ہر مسلمان کے دل میں یہ سوال موجود ہے، زبان پر چاہے وہ نہ لائے، یہاں تک کہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جاتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ظرف بہت بڑا ہے، اسے معلوم ہے کوئی اس کے چنگل سے بچ ہی نہیں سکتا، کوئی نکل ہی نہیں سکتا، کوئی فرار نہیں ہو سکتا، اور سب کو وہ سزا دے گا کہ ساری نوع انسانی جو ہے وہ دیکھے گی، اور پھر یہ کہ اس سے عبرت تو کیا کہنا چاہیے، عبرت تو وہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد انسان اپنے آپ کو بدل دے، دوبارہ بدلنے کا موقع تو ہے نہیں، لیکن ایک دفعہ سب کو معلوم تو ہو جائے گا کہ اصل میں ذلیل کون تھا اور صاحب عزت کون تھا، یہ سب چیزیں کھلیں گی، لیکن اس وقت کیا ہو رہا ہے، وہ رشدی انتہائی خبیث انسان جس نے یہاں سے اس کا کام کا آغاز کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو گند جس نے ڈالا شخصیت پر، آج بھی گند آ رہا ہے، اور مسلمان اس ایک شخص کو بھی جو ہے وہ کیفر کردار تک نہیں پہنچا سکے، جبکہ 2.25 ارب کی تعداد ہے اور 57-58 اسلامی ملک ہیں، اتنے کمزور، اتنے بے بس، اتنے لاچار، یہ کیوں ہے؟ تو ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، اقبال نے کہہ دیا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ سچے مسلمان تھے، اور جب سچا مسلمان ہوتا ہے وہ قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامتا ہے، اعتصام بحبل اللہ، اس کے لیے سب سے بڑی نعمت قرآن ہے، وہ قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو آج ذلیل و خار ہو، یہ ہے وہ مضمون جو اس حدیث میں ہے جس کے راوی حضرت عمر ہے، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن ہی کے ذریعے کہ قوموں کو عروج عطا کرے گا، جب تک مسلمانوں کی وفاداری رہی اس قرآن کے ساتھ، وہ پوری دنیا میں وہ آپ کو معلوم ہے کہ سپریم پاور آن ارتھ تھے مسلمان، کئی صدیوں تک، مسلسل کئی صدیوں تک اللہ کا دین واقعی قائم تھا، ہاں اوپر کی سطح پر خلافت کے اندر پولوشن آ گئی تھی، ملوکیت کی، لیکن اوور آل نظام قائم ہے، نیچے بہت عرصے تک قائم رہا، اور مسلمان بھی غالب اور سربلند رہے، لیکن جب مسلمانوں نے اللہ کے دین کے ساتھ بے وفائی کی اور غداری کی انتہا کر دی ہے، اب اللہ نے آزادی بھی دے دی ہے، اور آزاد ہونے کے بعد سب سے بڑی غداری تو ہم نے کی ہے کہ اسلام کے نام پر ملک حاصل کیا، اور واقعتاً اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد، غیبی تائید تھی، اس کے بغیر پاکستان بن ہی نہیں سکتا تھا، اور یہ اللہ کی سنت ہے. کوئی کہے کہ میں دین کے لیے کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، لیکن پھر اگر اس کے بعد پھر جائے تو پھر دنیا ہی میں اس کے اوپر عذاب بھی آتا ہے. تو ایک جگہ بھی اللہ کا دین قائم نہیں ہے، دین سے بے وفائی اور غداری کا تو یہ عالم ہے مسلمانوں کا. لہذا ذلت، مسکنت، عذاب سب کے سب آج مسلمانوں کے اوپر ہے. ذلت اور رسوائی سب سے بڑھ کر مسلمانوں کی حقیقت ہے، ماننا چاہیے. تو ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. ایک اور حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے راوی ہیں اور وہ خاصی طویل بھی ہے، بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا ترجمہ کم سے کم سامنے آ جائے. عظمت قرآن کے حوالے سے بڑی عظیم حدیث ہے، بڑی جامع حدیث ہے. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، اور اندازہ یہ ہے کہ کوئی خطبہ ارشاد فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یقول انہا ستکون فتنۃ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان قریب ایک فتنہ ظاہر ہوگا، ایک بڑا فتنہ آئے گا، یعنی مسلمانوں کے اندر، اور وہ کچھ ہی عرصے کے بعد ظاہر بھی ہوا. عبداللہ ابن سبا، سبائی فتنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، عثمان غنی جو تیسرے خلیفہ راشد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے عہد خلافت کے آخری حصے میں، ان کا عہد خلافت 12-12.5 سال پر مشتمل تھا، آخری 2 سال جو ہیں اس میں یہ فتنہ آیا ہے. یہ ایرانیوں کی طرف سے اور یہودیوں کی طرف سے ایک بہت بڑی سازش تھی جس سے ایک فتنہ رونما ہوا. انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک فتنہ ظاہر ہوگا. قلت ما المخرج منها یا رسول اللہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچ نکلنے کا راستہ کیا ہے. یہاں ان کے سوال پر ذرا غور کیجیے گا، حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ فتنہ کیسا ہوگا، اس کی نوعیت کیا ہوگی، اس کی شدت کتنی ہوگی، اس کے اسباب کیا ہوں گے، ایکڈیمک نوعیت کا کوئی سوال نہیں کیا. ہاں جو مسئلہ ہے اصل کہ فتنہ آئے گا، اللہ کے رسول نے فرما دیا، ہمیں کیسے اس سے بچنا ہے اور اس فتنے میں ہمیں کیسے بیہیو کرنا ہے، ہمیں رہنمائی تو یہ چاہیے. بل مخرج، اس سے نکلنے کا راستہ کہ انسان اس فتنے میں انوالو نہ ہو، بچ جائے. قال کتاب اللہ، فرمایا اللہ کی کتاب، یعنی وہ اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. جیسے ایک حدیث میں ہے، قد ترکت فیکم ما ان قسمتم به لن تضلوا ابدا کتاب اللہ، یہ مسلمانوں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ شے کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے، اور وہ قیامت تک جو ہے وہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ دیا ہے، اور تم نے اگر اس کو تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی. ایک اور روایت میں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، اس لیے کہ اسی کتاب کی تشریح ہی ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کی تفصیلات ہیں، اسی کی تشریحات ہیں. تو قال کتاب اللہ، فتنے سے بچ نکلنے کا راستہ بس قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا. فیہ نبأ ما قبلکم، اب آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی مدح بیان کی ہے، اس کا تعارف کروایا ہے، بڑے جامع الفاظ ہیں. فیہ نبأ ما قبلکم، یہ قرآن وہ ہے جس میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں بھی موجود ہیں، وخبر ما بعدکم، اور بعد میں آنے والے حالات کی نشاندہی بھی اس میں کر دی گئی ہے، وحکم ما بینکم، اور تمہارے درمیان جو بھی جھگڑے ہوں تنازع ہوں ان سب کا فیصلہ حل بھی اسی قرآن میں موجود ہے. هو الفصل ليس بالهزل، یہ فیصلہ کن کلام ہے، محض کوئی شاعرانہ گفتگو نہیں ہے، یاوا گوئی نہیں ہے، بے معنی بات نہیں ہے، فیصلہ کن کلام ہے. اور فیصلہ کن کلام اسی کی وضاحت آئی ہے حضرت عمر نے جو حدیث ان سے جو منقول ہے، کہ اسی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج عطا کرے گا اور اسی کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل و خوار کر دے گا. یہ ہے فیصلہ کن ہونا، قوموں کی تقدیر اب اس کے ساتھ وابستہ ہے، مسلمانوں کا مستقبل اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہے. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، اور جو قرآن کو سرکشی کی بنیاد پر ترک کر دے اللہ اسے پیس کر رکھ دے گا، بہت سخت وعید ہے. یعنی قرآن کے ہوتے ہوئے اس کے آگے تشریح آ رہی ہے، ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله، اور جو کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے گا قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور سے، کامل ہدایت تو آ گئی ہے، مکمل ہدایت موجود ہے، اب قرآن کو چھوڑ کر اور کہیں اور سے کسی کے فلسفے کہیں اور سے تلاش کر کے لانا کہ اس میں ہماری کامیابی ہے اور پاکستان ترقی کیسے کرے گا، اس کے لیے جا کر یورپ کے مختلف ممالک کا وزٹ کیا جائے اور وہاں سے ڈیٹا اکٹھا کیا جائے وہ ممالک کیسے کامیاب ہوئے، کیسے ان کو جو ہے دنیا میں ترقی ملی ہے اور عروج ملا ہے، یہ جو سوچ ہے، اضلہ اللہ، ایسے شخص کو اللہ گمراہ کر کے چھوڑے گا. قرآن کو ایک طرف رکھ کر اور ہدایت کہیں اور سے چاہتی، الہدا موجود ہے اور ہدایت کے لیے کہیں کسی اور در کے بھکاری بنے ہوئے. وہو حبل اللہ المتین، یہی قرآن ہے جو اللہ کی مضبوط رسی ہے. سورہ آل عمران کی وہ آیت اکثر لوگوں کو یاد ہوگی، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھامو اور دیکھو آپس میں تفرقے میں نہ پڑنا، مل جل کر اس کو رسی سے تھامو گے تو آپس میں بھی متحد رہو گے، یکجان رہو گے. وہو ذکر الحکیم، اور یہی قرآن ہے جو انتہائی حکیمانہ ذکر ہے، ذکر کی بھی اعلیٰ ترین شکل قرآن مجید. وہو صراط المستقیم، اور یہی ہے جو صراط مستقیم ہے. نماز کے ہر رکعت میں ہم دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ صراط مستقیم اسی کا جواب تو قرآن ہے. چنانچہ سورہ بقرہ کا آغاز کیسے ہوتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدن للمتقین. جس کی دعا تم نے کی تھی وہ یہی ہے قرآن، یہی ہدایت. هو الذی لا تزیغ بہ الاہوا، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے خواہش نفس انسان کو گمراہ نہیں کر سکتی، جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کی خواہش نفس اسے پٹری سے نہیں اتار سکتی. ولا تلتبس به الالسنہ، اور زبانیں اس کے اندر التباس پیدا نہیں کر سکتی کہ اس کے مضمون کو گڈمنڈ کر دیں. یہ بڑا واضح کلام. ولا یشبع منه العلماء، اور علماء جن کا کام ہی قرآن پڑھنا ہے، پڑھنا پڑھانا، وہ بھی کبھی اس سے سیری محسوس نہیں کریں گے کہ دل بھر گیا، بہت پڑھ دیا، بہت پڑھا دیا، نہیں. جتنا پڑھیں گے شوق اور بڑھے گا، اور اس میں پڑھنے کا، اور اس میں غور و فکر کرنے کا، علم و حکمت کے نئے نئے موتی وہاں سے برآمد ہوتے رہیں گے. نہ چاہے فرق اسی کی وضاحت ہے، ولا یخلق عن کثرت الرد، بار بار کی تکرار سے بھی بوسیدگی طاری نہیں ہوگی. اب قرآن مجید ہے، پڑھا جا رہا ہے، بار بار پڑھا جا رہا ہے، صحابہ کرام ہفتے میں ایک مرتبہ پورا قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک سال میں 52 مرتبہ پڑھ لیا، وہ تو مسلسل پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ بار بار پڑھنے سے انسان جو ہے وہ بور ہو، محسوس کرے کہ نہیں یہ تو بہت پڑھ لیا، اب اس کی طرف آمادگی نہیں ہے. نہیں، یہ اعجاز ہے قرآن. ولا تنقضی عجائبہ، اس کی عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے. قرآن سے علم و حکمت کے نئے نئے موتی اور جہیرے اور جواہرات برآمد ہوتے رہیں گے. ہر دور کے تقاضوں کے حوالے سے رہنمائی قرآن سے ملتی رہے گی. والذی لم تنتہی الجن سمعتہ حتی قالوا، یہ قرآن ہی وہ کتاب ہے کہ جب جنوں نے اسے سنا، جنوں کی ایک جماعت نے، تو وہ یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، کہ ہم نے سنا ہے یہ قرآن جو بہت ہی دل کو لبھانے والا ہے، دل میں اتر جانے والا کلام سنا ہے، اور وہ ہدایت دیتا ہے رشد کی، صحیح راستے کی. فآمنا بہ، بس ہم اس پر ایمان لے آئے. یعنی جنوں نے بھی سنا، سرکش جنوں نے، تو ان کا بھی دل پگھل گیا. یہ ہے اس قرآن کی تاثیر. اور آخری الفاظ یہ ہیں اس حدیث کے، جامع حدیث کے، من قال به صدقا، جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی تو اس نے سچ کہا. ظاہر بات ہے کہ قرآن سے بڑھ کر سچا کلام کوئی ہو نہیں سکتا. سچائی جو ہے وہ بعض اوقات ایک ریلیٹو ٹرم بھی بن جاتی ہے. میں نے کسی شے کو دیکھا ہے، اپنے انداز سے دیکھا ہے، اور میں اس کو بیان کر رہا ہوں، اپنے طور پر صحیح بیان کر رہا ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ میری آبزرویشن صحیح تھی، اور جو کچھ اس کو میں بیان کر رہا ہوں وہ واقعی اسی طرح ہے جیسے وہ مطابق واقعہ ہو. نہیں، لازمی نہیں ہے. اس لیے کہ ہم ہر طرف کا علم رکھتے نہیں، احاطہ نہیں کرتے. ایک ہی ہستی ہے جو ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے اپنے علم کے اعتبار سے، اور وہ سب سے زیادہ سچا بھی ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ جو وہ بات کہے گا وہ عین مطابق واقعہ ہوگی، اس میں سرے منہ کوئی فرق ہو ہی نہیں سکتا. تو جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا. وَمَنْ عَمِلَ بِهِ اُجِرَ، اور جس نے اس پر عمل کیا، ظاہر ہے یہ کتاب ہدایت ہے، جس نے اس کو پڑھا اور اس کے مطابق زندگی گزاری، اس پر عمل کیا، اجرا، اس کا اجر محفوظ ہے اللہ کے ہاں. ومن حکم بہ عدلا، جس نے اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے عدل سے کام دیا. اور آخری الفاظ ہیں، ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جس نے اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا، دعوت دی کہ آؤ قرآن پڑھو سمجھو، خود یا الی صراط مستقیم، اس شخص کو تو ہدایت مل گئی سیدھے راستے کی. یہ بڑا عجیب انداز ہے کہ جو قرآن کی طرف بلا رہا ہے کہ آؤ قرآن کو سیکھو سمجھو پڑھو، اس پر عمل کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو، اب وہ دوسروں کو کہہ رہا ہے ان کو، وہ اس ہدایت کو مانے یا نہ مانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو بلانے والا ہے اس کے بارے میں طے ہے کہ وہ سیدھے راستے پر ہے. ہدی الی صراط مستقیم، اسے سیدھے رستے کی ہدایت مل گئی ہے، وہ صراط مستقیم پر آلریڈی گامزن ہو چکا. اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.